ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, سورۃ الفیل ایک بہت ہی مختصر سی سورت ہے, لیکن اس میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے امید اور ہمت اور حوصلہ افزائی ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا, پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ حق کے خلاف طاقت استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالی کس طرح سے فنا کرتا ہے. اللہ تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس میں اللہ تعالی نے اشارہ کیا دو چیزوں کی طرف, ایک دشمن کی قوت کی طرف اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے ان کے معاملے کی طرف, کہ آنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, آنے والے بہت طاقت والے تھے, ہاتھی والے تھے. بجائے اس کے نام کے اللہ تعالیٰ نے اس کی قوت کا تذکرہ کیا. وہ ہاتھی لے کر آیا تھا جس کا نام محمود تھا, لیکن وہ ایک ہاتھی نہیں تھا بلکہ 13 ہاتھی تقریباً تھے. مفسرین نے اور اہل سیر نے, تاریخ بیان کرنے والوں نے یہ ذکر کیا کہ تقریباً 13 ہاتھی ان لوگوں کے ساتھ میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کا تذکرہ کیا ان کے تعارف کے لیے, کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, اور بتایا کہ کچھ ان کے ساتھ کیا ہے کس نے, اللہ. لیکن اللہ کے تعارف کے طور پر اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک, ربک کیا آپ نے اے نبی دیکھا نہیں آپ کے رب نے کیا کیا ہے. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دعوت کے دور میں اپنے مخالفین کی قوت سے متاثر نہ ہوں, بلکہ آپ کا محافظ وہ ہے جس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے غیبی طریقے سے مدد کی ہے, اور رب آپ کا ہے. وہ آپ کی حفاظت کرنا, آپ کی تربیت کرنا, آپ کو آگے پروان چڑھانا, ذاتی طور سے, مادی طور سے, ہر اعتبار سے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کا محافظ ہے, اب وہ آپ کا رب ہے. یہاں پر خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا تعلق بتلایا گیا کہ آپ کا رب, حالانکہ رب دشمنوں کا بھی ہے, کفار مشرکین کا بھی ہے, سب کو پیدا کرنے والا, کھلانے پلانے والا وہی ایک ہے, لیکن یہاں بتایا گیا آپ کا رب, جس سے اشارہ یہ دیا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خصوصی تعلق ہے. جو آپ کو تکلیف دے گا وہ رب کے ساتھ دشمنی مولنے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کی چال کو اس نے ناکارا نہیں بنا دیا. تضلیل ضلہ سے ہے, بھٹکا دینا, گمراہ کرنا, ناکام بنا دینا. جیسے کوئی آدمی تیر مارے وہ چاہتا ہے کہ تیر نشانے پہ لگے لیکن ہوا آ کے اس کے تیر کو دوسری طرف لے جائے تو تیر نشانے پر نہیں لگا, یعنی مقصود حاصل نہیں. تو جب بھی کوئی چال چلتا ہے, جب بھی کوئی مکر اور قید اور خدا کرتا ہے, اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ ساری سیٹنگ اس ٹارگٹ کے اچیومنٹ کے لیے کرتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسے مکر و فریب کرنے والوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو بھٹکا دیتا ہے, ان کی چالوں کی سواری منزل تک نہیں پہنچ پاتی ہے, بھٹک جاتی ہے. تیر مارا کہیں تھا, لگا جا کے کہیں اور. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چال خود اس پر آ پڑتی ہے جو چال چلنے والا ہوتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے جس کو ہم کہیں گے کہ قبر کھودنے والا خود اس میں جائے گرتا ہے, دوسرے کے لیے قبر کھودی اور خود ہی اس میں جا پڑا. اللہ تعالیٰ کا اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے جس میں دو چیزوں کا اظہار ہوتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا کمال کہ اللہ کیسی ترکیب بناتا ہے کہ ترکیب اللہ کے خلاف بنانے والا اس کا شکار ہو جاتا ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے کہ دشمن کو, اللہ کے مخالف کو, دین کے مخالف کو پھیر کے برابر اسی کے گڑے میں گراتا ہے. تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت دونوں کا اظہار اس چیز میں ہوتا ہے کہ حق کے خلاف چال چلنے والے اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اسی کے شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل, قید کے معنی ہوتے ہیں بہت سوچی سمجھی سازش. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دشمن کی چال کو ضائع کر دیتا ہے. چال کے لیے عربی زبان میں مکر کا لفظ آتا ہے, قید کا لفظ آتا ہے, اور خدع یا خدع کا لفظ آتا ہے. جیسے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا, یخادعون اللہ وهو خادعهم, کہ اللہ نے کہا کہ یہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ سے چال بازی کرتے ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم جو دھوکہ کر رہے ہیں وہ دکھائی دے رہا ہے اللہ کو, لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہماری پکڑ کرنے والا ہے وہ پکڑ ہم کو دکھائی دے رہی نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے اور خدا کرنے والوں کے ساتھ بالعکس معاملہ کرتا ہے, انہی کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے. یا جیسے مکر ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے کہا انہوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور اللہ نے بھی مکر کیا, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. کہ انہوں نے چال چلی حق کے مقابلے میں, انہوں نے ترکیب بنائی حق کے مقابلے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ترکیب بنائی حق کے دفاع کے لیے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. انہوں نے بھی تدبیر کی لیکن ان کی تدبیر شر والی تھی, اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر شر والی نہیں خیر والی ہے. بھائی ایک آدمی مثال کے طور پر کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ برا ہے, لیکن ظلم کرنے والے کو سزا دینا یہ برا نہیں ہے, حالانکہ پٹائی اس میں بھی ہے پٹائی اس میں بھی ہے. کسی نے حق والے کی پٹائی کی, اب اللہ تعالیٰ اس کی پٹائی کرے تو یہ سزا ہے. ظلم کرنا برا ہے لیکن ظلم کی سزا بری نہیں ہے. تو تو اسی طرح سے جو آدمی حق کے خلاف تدبیر بنائے، حق اور اہل حق کو بچانے کے لیے تدبیر، یہ برا نہیں ہوتا ہے، اور اس میں لازمی طور پر اہل باطل پکڑ میں آتے ہیں تو وہ برا نہیں، کیونکہ برائی کی سزا دینا برا رہی ہے، برائی کی سزا بری نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا، تدبیر کی، لیکن وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ مکر کرنے والوں میں بہترین مکر کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو ماکر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بارے میں جب کہا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ خیر الماکرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خیر الماکرین کہا، ماکر کہیں نہیں کہا ہے، خیر الماکرین، کیونکہ مکر میں شر اور خیر دونوں کا پہلو ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے لیے علی الاطلاق اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مقید ہوگا خیر کے ساتھ میں، لیکن دوسرے برا مکر بھی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، دیکھیے مکر کے ساتھ برا بھی پہلو آ سکتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا سورہ فاطر میں آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر کرنے والوں کا وبال انہی پر آ پڑتا ہے، تو معلوم ہوا کہ مکر برا بھی ہوتا ہے، اور مکر برا ہوتا ہے تو اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن حق کے خلاف کیا ہوا مکر کیسا ہے؟ برا ہے، اور حق کو بچانے کے لیے کیا ہوا مکر اچھا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا واللہ خیر الماکرین۔ تو جن چیزوں میں اچھا اور برا پہلو دونوں ہوتے ہیں تو مطلق طور پر وہ صفت اللہ کے لیے بیان نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہمیشہ خیر ہوتا ہے، شر نہیں ہوتا ہے، اس میں عیب نہیں ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں کمال ہوتا ہے، وہ خوبی ہے، وہ برائی نہیں ہے، لیکن مکر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، اور عموماً برے پہلو سے استعمال ہوتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ دینا یہ بھلائی ہے، برائی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مکر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جزا کے طور پر، جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے علی الاطلاق یہ نہیں کہا جائے گا اے اللہ تو ماکر ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ایسا نام اللہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا تو کیا کہا واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرنے والوں میں بہتر مکر کرنے والا ہے، اس کے مکر میں شر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے، چونکہ ذکر آ گیا اس لیے میں نے اس کو بتایا۔ اور قید اللہ نے فرمایا کہ ان قیدی متین، انہم یکیدون قیدا واکید قیدا، وہ بھی قید تدبیر کر رہے ہیں، چال کر رہے ہیں، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ان قیدی متین، میری تدبیر بہت پختہ ہے، میں اگر کسی کو پھنسانا چاہوں وہ اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ برابر اپنے مقتل کی طرف جائے گا، اپنے مذبح کی طرف جائے گا، لہذا اللہ جہاں جس کو لے جانا چاہتا ہے برابر جاتا ہے، اللہ برابر اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو ان قیدی متین، قید کا تعلق اللہ سے بھی اللہ نے کیا، تدبیر کرنا، تو یہ تینوں الفاظ قرآن و سنت میں آتے ہیں، اور خداع، قید اور مکر، لیکن اللہ کی طرف سے جب یہ ہوتا ہے تو اس میں شر کا پہلو نہیں ہوتا ہے، اور عموماً بطور جزا اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، علی الاطلاق نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، تو یہ ان کے بدلے میں اللہ نے ذکر کیا۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، دیکھیے پھر یہاں پر کیا آیا، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے دھوکے کا بدلہ ہے. یا قید کے بارے میں اللہ نے کہا انہم یقیدون قیدن و اقید قیدا, یہاں بھی کیا ہے نمبر ٹو پہ آ رہا ہے. تو یہ جب کسی برائی کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے برائی نہیں ہوتا ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا, اللہ نے کہا برائی کا بدلہ تو نہیں برائی ہے لیکن بدلہ لینا برائی ہے. اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی گنجائش ہے, بدلہ لینے کی گنجائش ہے, لیکن وہ برا ہے نہیں, بدلہ لینا برا ہے کیا نہیں. لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی لفظ کیا استعمال کیا سیئہ برائی, وہ بطور جزا کے لیے کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے لیکن فی نفسی ہی وہ برائی نہیں ہے, ورنہ اللہ اجازت دیتا برائی کی, یعنی اسلام میں برائی کی اجازت ہے نہیں, لیکن چونکہ برائی کا بدلہ ہے اس کو کیا کہا گیا برائی. تو برائی کے بدلے میں برا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, وہ جزا ہے, وہ جائز ہے. لہذا اسی اعتبار سے اللہ نے مکر اور قید اور خداع کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا, کیونکہ وہ بدلہ ہے, وہ فی نفس ہی برا نہیں ہے لیکن وہ برائی کے بدلے میں, اس لیے اللہ نے اس کو استعمال کیا. تو یہاں سے ابرہا نے چال چلی. کیا چال چلی؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ اللہ کا گھر لوگوں کا مرکز نہ رہے اور مرکز بن جائے اس کا بنایا ہوا کنیسہ کلیسا, اس کا گرجا, اور وہ چاہتا تھا کہ ڈھا دے اللہ کے گھر کو. وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگوں کو قتل کرے, ان کی عورتوں کو قیدی بنائے, ان کی بڑائی کو زمین میں مٹی میں ملا دے, مرکزیت خود حاصل کر لے. اب یہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. تو یہود یا بنی اسرائیل اس شاخ سے جڑے ہوئے تھے بنی اسحاق, اور عرب کے جو مشرکین تھے جن جو عرب میں اسی گھرانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, تو وہ جو کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی وہ کون کون کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ, یہ جو گھر بنا ہوا تھا یہ ان کے کیا تھے؟ اپوزٹ پارٹی. گویا کو یہ مانتے تھے یہ جو ہاجر کا بچہ ہے اس کو نکال دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیسک فیملی کون سی تھی؟ اس بنی اسحاق, اور انہی میں سے سارے نبی اور رسول آئے. تو ایک اعتبار سے بنی اسرائیل کو اور یہود و نصارہ کو ایک دوری تھی, کس سے؟ بنی اسماعیل سے. یہ پسند نہیں کرتے تھے, ہماری پارٹی یہ ہے, بیت المقدس, یروشلم, یروشلم, اور سارے نبی یہیں پہ آئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہ آئے, یہ پوری ہمارا یہ چینل ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, اور یہ جو بنی اسماعیل ہے یہ پرائے ہیں, گویا کہ دوسری جماعت ہی ہے, دوسرے لوگ ہیں. تو ان سے ہمیشہ سے ان کا ایک قسم کا ریزسٹنس رہا ہے. اب یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے مرکزیت ہٹ کے کہاں آ جائے؟ بنی اسحاق میں ہی رہے, اور عیسائیت جو کلیسا یہ بنا رہا ہے اس کی طرف دھیان آئے. یہاں نہیں چاہیے دھیان, بنی اسماعیل نہیں, بنی اسحاق, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دھیان رہے, وہاں نہیں, بنی اسماعیل میں نہیں, بنی اسحاق میں ہونا چاہیے. اور پھر جب یہ مرکزی دینی مرکزیت یہاں جب آ جائے گی تو پھر پولیٹیکل اور فائنینشل, یا جس کو آپ معیشی اعتبار سے کہیں, معیشت کے اعتبار سے یہ مرکزیت بھی مل جائے گی کہ مذہبی بنیاد پر سیاسی غلبہ ملنا, کہ جب ہمارے یہاں پر سینٹر ہے یہیں پر آ کے لوگ طواف کرتے ہیں, یہیں پر آ کے سارے دینی مراسم ادا کرتے ہیں, تو اب یہ بنانے والا بھی تو مرکز بن جائے گا, تو مذہبی رنگ میں سیاسی طاقت مل جائے گی. پھر سارا عرب جب اٹھ کے یہاں آئے گا تو پھر معاشی اعتبار سے بھی وہ بستی وہ علاقہ اور سارے چڑھاوے اور ہدیے اور تحفے اور سب کچھ سونا چاندی اور نہ جانے کیا کیا فائنینشیل پاور بھی ادھر آ جائے گا. تو یہ جو چال اس کے پیچھے تھی مذہبی سیاسی اور معاشی, یہ سارا کنٹرول ادھر آ جائے کعبہ سے ہٹ کے, یہ سارا ٹارگٹ فیل ہو گیا نا, سب ختم. اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کی چال کو بھٹکا نہیں دیا, ان کے تیر کو نشانے سے ہٹا نہیں دیا, ان کا ٹارگٹ اور گول اچیو کرنے میں ان کو مایوس نہیں کر دیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج بہت سارے مسلمان فکر کرتے ہیں دشمن چال بہت چل رہا ہے, مستشرقین اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف چال چل رہے ہیں. بعض اوقات دشمنوں کی چال کے بارے میں ہم اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی فکر اتنی زیادہ ہم کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی بڑائی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے. فری میسنز ایسا کر رہے, ہر چیز میں فری میسنز دیکھتے تھے اس کو, اس میں ہر چیز میں اس کو یہودی یہودی یہودی. آلو مہنگا ہو گیا تو بھی یہودیوں کی چال اس کے پیچھے, پیاز مہنگی ہو گئی اس پہ بھی یہودی. بعض اوقات یعنی مسلمان بلا شبہ مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چال چلنے والوں سے باخبر رہنا چاہیے. اوکے ایکسپٹڈ, کوئی شک اس میں نہیں ہے. وہ تو ایک چھوٹا بزنس مین بھی یہ بات جانتا ہے کہ کمپٹیشن کی اسٹریٹجی معلوم ہونا چاہیے, ایک چھوٹا کارپوریٹر بھی جانتا ہے سامنے والا کیا کر رہا ہے ووٹنگ کے لیے, یہ ایک معروف چیز ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے ذہنوں پر دشمن دشمن دشمن, اسلام کے دشمن امریکہ اور فلانا روس اور چین اور نہ جانے کون کون دشمن ہیں, اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر ان کی خفیہ تدبیریں سازشیں ہیں, اتنا زیادہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں پر ان کی چالوں کی کامیابی ہو جاتی ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی دینی ذمہ داری, اللہ کی بڑائی, آخرت اور اللہ کی قدرت اس کو بھول جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ چیز تدبیر کی بجائے مایوسی کی طرف لے جاتی ہے, یا بعض اوقات یہ چیز فرسٹریشن اور اگریشن کی طرف لے جاتی ہے. دن بھر یوٹیوب پہ ہر چیز میں آنکھ دکھ رہی ہو رہے, یہ فری میسنز صبح سے شام تک وہی, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو کیا کر رہا ہے. عالمی سطح پر جو بھی ہو رہا ہے بلا شبہ اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے, انہیں ذلیل کرنے, ان کے حقوق چھیننے اور ان کو کمزور کرنے, آپس میں لڑانے, حکومتوں کو توڑنے, معاشی اعتبار سے ان کو پچھڑا ہوا بنانے, ایجوکیشن میں ان کو برباد کرنے اور نہ جانے کتنی چیزیں, ان کی بچیوں کو بے دین کرنے, ان کے نوجوانوں کو ڈرگ ایڈکٹ کرنے, فلموں میں کھپانے, بہت کچھ ہے. ہے نہیں ایسا نہیں, لیکن بعض اوقات دشمن کی چال 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 اتنا پڑتا, اتنا دیکھتا, اتنا سوچتا کہ اللہ کی قدرت بھول جاتا ہے کہ تو انسان اپنے اوپر لیتا ہے ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. او اور پھر کیا کرنا پڑے گا, اسٹریٹجی انہیں کی. بھائی مسئلے کے حل کے لیے حل شرعی دینی اسلامی ہو, پھر یہی وہی طریقے کار جو یہی یہودی اور نصرانی اور نہ جانے ان سے ملے ہوئے ہیں, انہی طریقوں سے پھر واپس وہ اصلاح لانا چاہتا ہے. یہ کیسا صحیح ہوا بھائی؟ وہی انشن آندولن مورچے اور وہی طریقہ کار, فرانس کا انقلاب, ایران کا انقلاب اور اٹلی کا اور نہ جانے کس کا کس کا. پھر آپ دشمن کے دفاع کے لیے, دشمن سے بچنے کے لیے, اپنے دفاع کے لیے آپ پھر اسی جال میں گئے نا. یہ نہیں سوچا تو نے کہ تو نے پڑھا ان کی تاریخ کو, تو نے پڑھا ان کے ریولیوشنز کو, ان کی چالوں کو سب پڑھا تو نے, اور ان کی چالوں سے بچنے کے لیے تو نے جو حل ڈھونڈا وہ بھی تو انہی کی چالوں کا ایک حصہ ہے. تو نے بیماری کے علاج کے لیے پھر اور ایک انجیکشن دیا تو وہ بھی بیماری والا پوائزن. آج یہ حال امت مسلمہ کا ہے کہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ برقرار ہیں. جس کی ایک مثال, جو کئی عرب ممالک آج ٹوٹے دشمن کے, یہ امریکہ کے پپٹ ہیں, ٹھیک ہے بھائی ہیں, ان کو ہٹانا ضروری ہے, اسلامی انقلاب لانا ضروری ہے, عرب سپرنگ, اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے, اس کو ہٹائے, اس کو ذلیل کر کے مار ڈالے, اس کو قتل کیے, اس کو پبلک میں سولی دے دیے, کیے نا, ہوا. اب کیا, اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب پپٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اب اوپر ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں ہے. کیا یہود و نصارہ سے آزاد کر لیا ہم نے اپنے ملک کو؟ کیا واقعی وہاں غیر اسلامی عناصر ختم ہو گئے؟ کیا واقعی وہاں علم کی ترقی ہو گئی؟ مسلمان خوشحال ہو گئے کہ ہر ایک کو دیکھو مسکرا رہا ہے, مسلم بچیوں کی, عورتوں کی عزت محفوظ ہوئی, ایجوکیشن میں مسلمان آج آگے بڑھے, مسلمان کا گھر مٹی سے ہٹ کے آج بہت اچھا اعلی بلڈنگ بن گئی. جو تھا وہ بھی تو آج کھنڈر بنا کے رکھ دیا تم نے. کیا ہوا؟ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. آج تو دکھائی دے رہا کہ ہم ان کی چالوں کا شکار ہو گئے. انہوں نے ہمارے حکمراں جیسے بھی تھے بگڑے ہوئے, ان کو ہٹوا کے انہوں نے ایک دم اپنا آدمی رکھ دیا اوپر. اب ان کا دخل چلے گا. اب ہمارے پاس جو تھا, ہماری مٹھی بھر چیز ہمارے پاس تھی, وہ بھی ہماری نہیں ہے. اب کیا ہے ہمارا؟ میں ان حکمرانوں کے حق میں نہیں ہوں جو غیر اسلامی طریقے سے اپنے ملک کی حکومت اور جو بھی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, میں ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹا کے ہم نے کیا بڑا کام کیا ان ملکوں کو ولنریبل سچویشن میں ڈال دیا ایک دم. وہاں پہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہاں پہ سول رائٹس اور سول وار ہم نے کھڑا کر دیا. آج دشمن کے لیے دخل اندازی زیادہ آسان ہے یا کل زیادہ آسان تھی؟ آج لوگ زیادہ خوشحال ہیں یا کل خوشحال تھے؟ کل کم خوشحال تھے, آج خوشحالی کے لیے ترس رہے ہیں. آج کتنی کی زبانوں سے آتا ہے وہی اچھا تھا, جیسا بھی تھا اپنا گھر تو تھا کم سے کم. آج کتنے مسلمان کل غلط حکمرانوں کے دور میں اپنے گھروں میں رہتے تھے, آج تم نے ان حکمرانوں کو ہٹا دیا, آج ریفیوجی کیمپس میں پہنچا دیا. کیا دیا ان کو؟ کیا دیا ان کو؟ کل کم سے کم ان کا اپنا بزنس تھا, اپنی دکانیں تھی, اپنی تجارتیں تھی, خود کما کے لا کے گھر والوں کو کھلاتے تھے. آج پیالہ لے کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے ریفیوجی کیمپ میں, ہم کو کھانا دو. کیا یہ ترقی ہے؟ کیا اس کو ریولیوشن کہتے ہیں؟ کیا ہم دشمنوں کی چال کے مقابلے میں کامیاب ہوئے یا پھر دشمن کی چال کامیاب ہوئے؟ یہ وہ چیزیں جو سوچنے کی ہیں. تو آج بہت سارے لوگ جو دشمن کی چال کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کیا؟ وہ اپنے حل کو اپنی عقل سے بنائے ہوئے حل کو شرعی حل کے طور پر پیش کر کے مسلمان نوجوانوں کو بھٹکا دیتے ہیں. آج ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی سوچے کہ بھائی اللہ کی طرف بھی تو کچھ ہے, ہم اللہ کے ہیں کیا؟ کیا ہم اللہ والے ہیں؟ آج کتنے لوگ تو مایوس ہو جاتے, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہوگا مسلمانوں کا, اللہ کہاں ہے؟ ہم تو دور بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, لیکن جو لوگ واقعی اس سچویشن میں, ان کو کیسا لگتا ہوگا, کتنے فرسٹریٹ ہوتے ہوں گے. جس کو بھروسہ نہیں کہ آج صبح میں وہ ہے, شوہر کچھ بیکری سے بریڈ لانے کے لیے گیا تو بیوی کو معلوم نہیں کہیں بام بلاسٹ ہو جائے گا اور شوہر گھر کو نہیں آئے گا, اس کا جنازہ آئے گا, اس کی لاش آئے گی. بچہ اسکول جا رہا ہے, ٹوٹا پوٹا جو بھی کھنڈر میں پڑ رہا ہے, بچہ جا رہا ہے معلوم نہیں اوپر سے کوئی میزل آئے گا اور پورا گھر پورا اسکول تباہ ہو جائے گا, معلوم نہیں. جسٹ امیجن کیجئے کہ وہ کس ڈر میں وہ لوگ جیتے ہوں گے, کیا حالات ہو گئے ملکوں کے. یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیادوں کو خود کھوکھلا دیا, ہم نے ایک بڑے خواب کے نام پہ اپنی موجودہ نعمت کو بھی گنوا دیا, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے, جبکہ ہم نے یہی کہا تھا یہ علماء نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا دنیا جاننے والے, ان کے پیچھے چلو, علماء کو کیا معلوم. شریعت کا علم رکھنے والوں سے ہم نے کاٹا عوام کو, اور کاٹ کے پھر جینٹل مین پروفیسر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا جو عالمی حالات کے جاننے والے ہیں, اور انہوں نے جو حل دیا اس کو اپنایا اور کیا ہوا. وہی لوگ جو بولتے تھے علماء کو نہیں سمجھتا ہے, آج ان کے مطابق جب ہوا تو کیا آیا, مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا آیا. بہت خوش تھے نا لوگ جب الٹ رہے تھے سب, یہ آج کیا ہے؟ آج نہیں کچھ. لہذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی عقل سے دشمن کی چالوں کے مقابلے میں کوئی انوکھا حل نہ نکالے. اللہ تعالی ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے, لیکن اللہ کی نصرت کے لیے اللہ کے دین کی نصرت لگتی ہے. اللہ تعالی کیا فرماتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر آ جائے, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. کون سے قرآن میں یہ؟ کوئی قرآن ہے چین نہیں ہوا, پھر کیوں مغلوبیت ہے, پھر کیوں یہ حالات ہیں؟ کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں دیکھیے اللہ کا تو قصور نعوذ باللہ نہیں ہے اس میں, اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی کمی ہوئی نہیں, اللہ کو معلوم نہیں پڑ رہا, انفارمیشن فرشتے نہیں پہنچا رہے, ایسا ہے؟ ہماری دعائیں راستے میں کہیں اور چلی جا رہی نہیں پہنچ رہی اللہ کو, ایسا ہے؟ اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے, اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, کھوٹ ہمارے اندر ہے, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہمارے اندر ہے, ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرو, برائی سے روکو, ورنہ ایسا ہوگا, ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تم پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا, تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اللہ تم پر اپنا عقاب ڈالے گا, پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تم فلا یستجاب لکم, تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی, اللہ تعالی سن نہیں سکتا ایسا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی نے چھوڑ دیا ہم کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جس کے لیے ہم کو خیر امت کہا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے, تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اللہ کی بات پر یقین اور اللہ کی ذات پر اعتماد ہے. آج یہ باہر چھوڑو, باپ بیٹے کو بولنے کو تیار نہیں نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا, شوہر بیوی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, ماں بیٹی کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے پردہ کر, گھر میں بیٹا گانا سن رہا ہے ٹی وی پہ, ناچ گانا دیکھ رہا ہے, برہنگی دیکھ رہے ہیں, گھر کے بڑے بوڑھوں کو اتنی توفیق نہیں کہ منع کریں. یہ ہمارے گھروں کا حال, اور ہم ذمہ دار تھے باہر کے. بتائیے جب ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں گے, اللہ ہم کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اللہ نے بھی ہم کو چھوڑ دیا, اور یہ حدیث ہے, اللہ کی مدد کنڈیشنل ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. معلوم ہوا اللہ کی نصرت علی الاطلاق نہیں ہے, مشروط ہے. اللہ کی مدد کنڈیشنل ہے, تم مدد کرو اللہ کے دین کی, اللہ تمہاری کرے گا. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کا دین ہے یہ, دین کی مدد کرو. تم دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے, تم دین کی مدد چھوڑ دو گے ہم تمہاری مدد چھوڑ دیں گے. ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم سب کے کام آ رہے ہیں, دین کے کام کہاں آتے ہیں, کیا مدد کر رہے ہیں ہم دین کی. عالم میں دین رائج ہو, عالم میں اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے, اس میں ہماری مدد کدھر ہے؟ کہاں؟ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے, زندگیوں میں آئے, میری مدد اس میں کیا ہے؟ میں کہاں اس میں مدد کر رہا ہوں؟ اور میں چاہتا ہوں اللہ میری مدد کرے. اللہ کی مدد مشروط ہوتی ہے, کنڈیشنل ہوتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تو آپ دیکھیے یہاں پر, اور اللہ کو بچانا ہے تو اللہ کو پھر لوگوں کی ہماری بھی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اگر آدمی سوچے اللہ دیکھو اللہ کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے, وہ اللہ کو ضرورت نہیں. یہ واقعہ خود بتاتا ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نہ صحابہ ہیں, نہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ہے, نہ مشرکین کی طرف سے کم جو تھے ادھر عرب قریش ان میں سے بھی کوئی جنگ نہیں, سب جا کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے, بھائی ہم نہیں لڑتے, کوئی بھی نہیں, میدان خالی, اللہ کا گھر اکیلا وہاں پہ, کوئی بچانے کے لیے کوئی فوج کوئی کچھ نہیں وہاں پہ, نہ کوئی خندق ہے, نہ کوئی دیوار فصیل ہے, کچھ نہیں, اللہ کا گھر اکیلا پورے ریگستان میں کھڑا ہوا ہے, کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے بتلا رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ہم کو ضرورت ہے, ایسا نہیں ہے. ہم سب کے بغیر اپنے گھر کی اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ صورت کیا بتا رہی ہے, یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے, اللہ کو بچانے کے لیے, دین کو, اللہ کو, اپنے گھر کو, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. کہ آیا اتنی بڑی فوج لے کر ابرہہ، اللہ نے نیست و نابود کر دیا اس کو، کچھ ضرورت نہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کی چال کو برباد نہیں کر دیا، ناکارہ نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے بھیجے، طیر پرندے، ارسل علیہم ان پر بھیجے پرندے، ابابیل گروہ گروہ. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس میں سمجھتے ہیں ابابیل سے مراد وہ جو عام طور سے ابابیل نام سے پرندہ جانا جاتا ہے، نہیں. عربی زبان میں ابابیل کے کیا معنی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طیرن ابابیل قال فرق فرق، گروہ 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 پرندے بھیجے ان کے اوپر، غول کے غول بھیجے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ابابیل کے معنی متفرق گروپ کے ہوتے ہیں. ابابیل یہاں بتا رہے نام پرندہ نہیں ہے، کیونکہ طیرن کہہ دیا گیا ہے، پرندے بھیجے ابابیل، تو ابابیل پرندہ بھیجا ایسا نہیں ہے. علماء نے کہا، صحابی کہتے ہیں کہ ابابیل کے معنی ہوتے ہیں گروہ گروہ کر کے، گروہ گروہ بھیجے. تو یہ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا، طیرن ابابیل کا مطلب ہے فرق. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طیرن ابابیل کا مطلب کیا ہے؟ ابابیل کے معنی کہتے ہیں یتبع بعضها بعضا، ایک لشکر آیا پرندوں کا، پھر دوسرا آتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا. ایئر فورس کیسا رہتا ہے، ایک آگے برسا کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا فلیٹ آتا ہے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، پرندے غول کے غول ان کے اوپر بھیجے. مجاہد کہتے ہیں متتابعتن مجتمعتن، یعنی جمع اور ایک کے بعد ایک، یعنی پورا ایک ان کا گروپ آتا تھا پرندوں کا اور پتھر برسا کے چلا جاتا تھا، پھر دوسرا گروپ آتا تھا. ایسا نہیں کہ ادھر سے ایک آیا ادھر سے ایک آیا، ایسا نہیں، بلکہ گروپ کے گروپ آتے تھے، پورا آسمان میں جیسے بادل آیا اور وہ پورا گروپ آتا تھا پرندوں کا غول اور برسا کے پتھر نکل جاتا ہو، پھر دوسرا آتا تھا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، آسمان سے زمین سے تو لے کے آیا اپنی فوج، اتنے دن اور سفر طے کر کے، ہاتھی بڑے، تیری ٹکر پہ ہم ہاتھی نہیں بھیجیں گے، تیری ٹکر پہ ہم زمینی فوج نہیں بھیجیں گے. اب سامنے آمنے دیکھیے، یہاں سے ہاتھی وہاں سے ہاتھی، کم سے کم کمبیٹ ہو تو سکتا ہے، اب نیچے سے کیا کریں گے اگر ان سے لڑنا چاہیں؟ یعنی اللہ دیکھیے کیسا برباد کرتا ہے، سامنے سے ایک فوج اللہ بھیجتا ہاتھیوں کی، ان کے پاس بھی ایک فوج ہے ہاتھیوں کی، لڑتے، ادھر بھی ڈیمیج ادھر بھی ڈیمیج، یہ ون سائڈ ڈیمیج ہے. ڈیمیج تو پھر ایسا ڈیمیج، کیا بولے یہاں سے اوپر سے آ رہے ہیں تو ہم اوپر جا سکتے سیڑھی لگا کے ان کو؟ اچھا پرندے ہیں وہ، آ کے ٹھہر رہے بھی نہیں، اوپر میٹنگ ہو رہی کیا کرنے کا، نہیں، وہ آئے برسائے نکل گئے، آئے برسائے نکل گئے، ایک گیا دوسرا، دوسرا گیا تیسرا. اور ان کے لیے ہائٹ خود ایک بینیفٹ ہے، بھائی کوئی آدمی بلڈنگ پہ آپ کھڑے ہیں، نیچے آپ کا دشمن کھڑا ہے، آپ کو اس کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک پتھر اوپر سے خالی چھوڑ دیے سوری بول کے. قاعدہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ قاعدہ خود اس کے خلاف ہو جاتا ہے. فطرت کا جو قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے وہ قانون اس کے حق میں اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو اوپر سے پرندوں کو کچھ بہت طاقت سے مارنے ضرورت ہے؟ نہیں. اوپر سے خالی وہ پتھر چھوڑ دیا، ہائٹ کے اوپر سے جب پتھر آئے گا وہ بندوق کی گولی کی جیسا گھسے گا اندر. ہائٹ خود ایک پاپر سے اوپر سے، بارش کے دنوں میں جب بعض اوقات برف کے اولے برستے ہیں، لوگ جاتے بعد باہر نہیں جانے کا، کیوں؟ سر میں گرا تو زخمی ہو جائے گا، سر تکلیف ہو جائے گی. اور وہ فل سپیڈ کے ساتھ ایکسلریشن کا قانون اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ بھی ہے, یہ بالکل ایک دم ڈیمیج ہونا چاہیے, بلٹ کے جیسا آئے گا. تو نیچے سے کچھ ماریں گے ویسا بلٹ کے جیسے جاتا پتھر, لیکن اوپر سے خالی چھوڑ ابھی تو کیا ہے بلٹ کے جیسا آتا ہے. تو اللہ نے کہا تم زمین سے فوج لے کے آئے ہاتھیوں, بہت طاقت والے تم, ٹھیک ہے ہم چھوٹے پرندوں کو بھیجیں گے, لیکن فطرت کا قانون تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس قانون کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور اوپر سے وہ برسائیں گے. تم زمینی فوج لاؤ, ہم آسمانی فوج لائیں گے پرندوں کی. فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا اللہ نے, فرشتے بھی نہیں, پرندے. آدمی کیسا بولتا ہے پرندے کیسا دل ہے اس کا, چوزا ہے وہ تو, چڑیا ہے وہ ایک دم, چڑیا کے جیسا ایک دم. تو چڑیا کیسے سمجھا جاتا ہے, ایک دم کمزور چھوٹا, طاقتور کے مقابلے میں کمزور کو اللہ نے بھیجا. اللہ چاہتا کچھ ایسے بڑے ڈائنوسور یا کچھ, اللہ کو کیا کچھ بھی بنا کے بھیج سکتا ہے بھائی, اللہ ہے وہ, ہے کہ نہیں, کچھ بھی بھیج سکتا تھا اللہ اسے, لیکن اللہ نے انتخاب کیا, وہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے نا, چنا کس کو اللہ نے, چھوٹے چھوٹے پرندے, چڑیا کے جیسے پرندے تھے وہ چھوٹے, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ویسے پرندے دیکھے نہیں گئے, چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ نے بھیجے, کہ بڑے کے مقابلے میں اللہ نے بڑے کو نہیں بھیجا, اس سے بڑا ہم بھیج رہے ہیں, ہاتھی سے بڑا کچھ تو بڑا ہاتھی بھیج رہے ہیں ہم لوگ, نہیں تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے لیے بڑا بھیجا جائے. چال چلتے گھر کو ڈھانے کی آئے, آتے اتنے دور سے آتا تو, تجھ کو ہم برباد کریں گے تیرے لشکر کو, ایک بھی آدمی نہیں, ایک بھی فرشتہ نہیں, ہاتھی نہیں بالکل, ہم چڑیا بھیجیں گے تیرے لیے اور تجھ کو برباد کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بڑے چھوٹے کا نہیں ہوتا ہے, پاور جو ہوتا ہے, آج بول رہے نا سپر پاور ہاتھی, اللہ کے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہے, اوپر پاور تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس ہے سپر پاور, ہمارے پاس کیا ہے اوپر پاور, اوپر اللہ ہے ہمارے پاس, اللہ نے اوپر سے بھیجا, پرندے آئے اور پرندوں نے کیا کر دیا, پورے لشکر کو برباد کر کے رکھ دیا. ابن حجر کہتے ہیں, امام الطبری صحیح سند سے نقل کرتے ہیں اکرما کے ذریعے سے, اکرما کے طریق سے, اکرما تابعی ہیں, کہتے ہیں انہا کانت طیرن خضرن, ہرے رنگ کے وہ پرندے تھے, سبز رنگ کے پر یا جو بھی ہو سبز تھے, خرجت من البحر, سمندر کی طرف سے نکل کے آئے تھے وہ, سمندر سے آئے تھے وہ, لہا رؤوس رؤوس, لہا رؤوس کرؤوس السباع, ان کے جو منہ تھے وہ پرندوں کے جیسے نہیں تھے, وہ کیسے تھے, بھیڑیے یا جنگلی جانور یا کتے, سباع جس کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے, سباع جنگلی جانور جس کو ہم کہتے ہیں سباع, بھیڑیا شیر چیتا اس طرح کے جتنے کتا, یہ جو جانور ہوتے ہیں سباع میں آتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے, ان کے منہ ایسے تھے اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے وہ بس. تو یہ پرندے کہاں سے آئے تھے, سمندر کی طرف سے آئے تھے, وہ اسپیشل برانچ تھا, اسپیشل ڈپارٹمنٹ تھا, وہ اسپیشل پرندے تھے جو خاص ان کے لیے اللہ نے بھیجے تھے, چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. عبید ابن عمیر کہتے ہیں طیرن ابابیل کی تفسیر میں, ہی طیرن سود بحریہ, یہ کالے رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے تھے, بحری پرندے تھے, سمندری پرندے تھے, فی منقارها و اظافیرها حجاب, فی منقارها و اظافیرها الحجاب, ان کی چونچ میں یا ان کے منہ میں اور ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا, ہر ایک پرندہ کیسا تھا, ایک اس کی چونچ میں, ایک اس کے دو اس کے پنجوں میں کنکر تھے. کنکر کتنے بڑے تھے, وہ مٹر جو ہوتا ہے نا مٹر کے اتنے بس. تین اس کے پاس گولیاں تھیں, تین پتھر اس کے پاس تھے, اتنے چھوٹے وہ بھی. پرندے کے ہاتھ میں کیا آئے گا بھائی, آپ اتنا بڑا کوئی پہاڑ آپ اوہد کی جیسے لاؤ گے, پرندہ ہے وہ, اتنا اس کے دو اس کے پنجوں میں ایک چونچ میں بس ختم, پورا اس کا ریوالور میں اتنی گولیاں, گن مشین میں اس کے کچھ اور نہیں تھا, تین بس زیادہ نہیں. ان کی لائقی ہے اس سے زیادہ کی, ان کی اوقات ہے اس سے زیادہ اس کو بھیجا جائے کچھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. دیکھیے اللہ کا کسی کو برباد کرنا, اللہ برباد کرتا ہے کسی کو ذلیل کر کے, اللہ برباد کرے, یہ اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے, کچھ ویلیو نہیں اس کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے قیمت کر دیا, پرندے بھیجے اس کے لیے. جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو بے قیمت کر کے ذلیل کرتا ہے, برباد کرتا ہے. اللہ کے دین, اللہ کا دین بہت بڑا ہے, عظمت والا ہے, اللہ کا گھر عظمت والا ہے, کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. اللہ کے دین کی مخالفت اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے پرندے بھیجے کہ جن کی چونچ میں اور ہاتھ میں دو دو اور ایک تین, ٹوٹل تین پتھر ان کے پاس تھے, پتھر کنکریاں تھیں ان کے پاس. حجارت من سجیل, قرآن قریب میں وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل, ان پر برساتے تھے. رما کہتے ہیں رمی, پھینکنا چھوڑنا, اوپر سے پھینکتے تھے وہ. حجارہ ترمیہم بحجارت من سجیل, سجیل کی کنکریاں برساتے تھے. سجیل کے بارے میں حجارت من سجیل کہتے ہیں, قتادہ کہتے ہیں, ہی من الطین, سجیل کی پتھر کنکریاں کیا مطلب ہے, مٹی سے بنی ہوئی کنکریاں, مٹی کو جب آگ میں, مٹی کی کنکریاں بنائی جائیں اور آگ میں اس کو تپایا جائے تو مٹی کیا ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ کنکریاں کیسی تھی, مٹی کی تھی, لیکن وہ کیسی تھی, تپا کر پتھر بن چکی تھی, سخت ہو چکی تھی. مٹی کو اگر آپ تپائیں کیا ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتی. برتن آپ جانتے ہیں نا, اینٹیں آپ جانتے ہیں, اینٹ کیا کرتے ہیں, پہلے تو اس کو بناتے ہیں, اس کے بعد کہاں رکھتے ہیں آپ اس کو, فریج میں. اینٹیں کہاں بنا کے کہاں رکھی جاتی ہے, بھٹی میں. بھٹی میں کیا پڑتی ہے, وہ نرم کے سخت, بھٹی میں وہ سخت ہو جاتی ہے. پھر اینٹ سر پہ گری تو کیا ہوتا, اس کے کور بنانے پڑتے. تو وہ گرمی یعنی آگ میں تپا کر جب مٹی سخت ہو جاتی ہے, وہ کنکریاں ویسی تھی. اسی لیے کہتے ہیں ہی امین الطین. اور یہی جو تذکرہ آیا ہے سجیل کے حجارہ, سجیل کے کنکریاں پتھر, یہ لوط علیہ السلام کو کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اپنایا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجر میں یا اور سورتوں میں بھی کہا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل, ہم نے ان پر سجیل کی کنکریاں برسائی. امطرنا لفظ بہت پیارا ہے عربی زبان کے اعتبار سے. امطر مطر کے معنی کیا ہے, بارش. ہم نے ان پر سجیل کی کنکریوں کی بارش کی. تو بارش پانی کی بھی ہوتی ہے اور پتھروں کی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کنکریاں برسائیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ سجیل کے معنی کیا ہے, کہتے ہیں وہی بل فارسیتی حجارت من طین, قالہ ابن عباس وغیرہ, کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کو کہا جاتا ہے. فارسی میں اس کا لفظ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجیل جو لفظ بنا ہوا ہے وہ سنگ گل سے بنا ہوا ہے, سنگل سنجیل, تو عربی میں وہ سجیل ہو گیا, ورنہ ہے وہ کیا, سنگ اور گل. تو یہ دونوں مل کے سنگ پتھر کو کہتے ہیں, اور یعنی یہ مٹی سے بنا ہوا پتھر, مٹی سخت ہو کے بنا ہوا پتھر, تو یہ سجیل ہے. اللہ نے ان کے اوپر ایسے کنکریاں برسائی, لیکن اس کنکری کا ایفیکٹ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ پتھر برسا, اس میں ایک پوائزنس ایفیکٹ بھی تھا. تیر بھی جب آپ دیکھیں, تیر پہلے زمانے میں جب مارا جاتا وہ صرف تیر آ کے گھستا ایسا نہیں تھا, تیر کو کیا کرتے تھے, تیر کو زہر آلود کیا جاتا تھا کہ جب تیر مارا جائے گا اور جا کے گھسے گا تو خون کے دوران میں وہ جو تیر ہوگا اس کے جو سرا ہوگا اس سے کیا ہوگا, وہ جا کے گھسنے سے زہر پورے خون میں مکس ہوگا, دل میں پہنچے گا اور آدمی کا گوشت سڑے گا اور آدمی مرے گا. یہی ایفیکٹ ہوا ان کنکریوں کا کہ وہ صرف کنکریاں نہیں تھیں بلکہ وہ ایسی کنکریاں تھیں جب کسی کو لگ جاتی تھیں تو اس کا گوشت گلنا شروع ہو جاتا تھا اور گوشت جھڑتا تھا اس کا, اور کئی دوڑتے 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 راستے میں گر کے مر گئے اسے گوشت جھڑ جھڑ کے, کہ جس کو بھی وہ لگ جاتا تھا اس کو ایک زہر کا ایک عجیب سا اثر, اس کے اللہ کی لعنت ایک تھی وہ کہ عجیب سا ایک اثر اس کا ہوتا تھا کہ اس کا گوشت سڑنا شروع ہوتا تھا اس کے زخم کی وجہ سے, اور وہ آدمی بالآخر دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے مر جاتا تھا. تو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العصف, اللہ نے کیا فرمایا, فجعلہم کعصف مأکول, اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. جب جانور منہ ڈالتا ہے اور چارہ یا بھوسا کھا کے اس کو بکھیر دیتا ہے, ایک دم کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے. عصف کے معنی کیا ہے, عصف کے معنی ابن عباس کہتے ہیں کہ العصف القشرۃ اللتی علی الحبہ کالغلاف علی الحنطہ, جو بیج ہوتا ہے اس کو, دھان جو آپ دیکھے ہوں گے کھیت میں تو دھان مثلا گیہوں ہیں اس کے اوپر جو کورنگ ہوتا ہے کوٹنگ ہوتا ہے اس کو مار کے پٹک کے الگ کیا جاتا ہے تو ایک اس کا بھوسا نکلتا ہے اور بیج الگ ہوتا ہے, تو وہ قیمت ہوتی ہے اس کی کچھ, بیج تو نکل گیا اب وہ کس لائق ہوتا ہے, جانور کو کھلایا جاتا ہے, اور جانور کھانے کے بعد جو بچا ہو اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, ایک دم خالی اور پھینکنے لائق اور جس کی کوئی عزت نہیں ہے کھوکھلا, اس طرح سے جب وہ بن جاتا ہے اللہ نے کہا, اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا, کہ جانور جب بھوسا کھاتا ہے اور جب فصل کو کھاتا ہے اور بچا کچا جو ہوتا ہے وہ بے قیمت جیسا ہوتا ہے, کھوکھلا پن جو اس میں ہوتا ہے اللہ نے ایسا کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیا. یہ بولنے کا ایک انداز ہے, ان کو بے قیمت کر کے اللہ نے رکھ دیا. تو اس میں, اس صورت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دی اور اہل باطل کو ڈرایا. اہل ایمان کے لیے تسلی, اہل باطل کے لیے ڈراوا. اہل باطل کو کیا ڈرایا, کہ تم اگر اللہ کے دین کے مقابل کھڑے ہوگے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اکیلے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کمزور لوگ ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت کے ذریعے سے تم ان پر غالب آؤ گے, بھول جاؤ, ایسا نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ ان کا رب وہ ہے جس نے ہاتھیوں کا لشکر کچھ سال پہلے تم دیکھ چکے ہو, جب حق کے خلاف وہ کھڑا ہوا, بادشاہ تھا, لشکر تھا, ہاتھی تھے, اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا, اللہ تعالی نے آسمانی مدد بھیجی, ان کے ساتھ بھی اللہ ہے, اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہوگے یہ اللہ والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رب اللہ ہے, ان کے لیے بھی آسمانی مدد بھیجے گا, بھیجا بدر میں بھیجا نا فرشتے آئے ڈائریکٹ, تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور تم کو برباد کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے بدر میں کیا کیا گیا, جتنے بھی دشمن تھے سب کو گھسیٹ کے کیا کیا گیا, کنویں میں پھینک دیا گیا سب کو, اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے, کیا ویلیو ہے دیکھیے, بڑے بڑے قبیلے کے سردار کیا ویلیو ہوا ان کا, ایک کنویں میں سب کو پھینک دیا گیا مار کے, باڈیز ان کی کیا کریں گے, سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے, سب کو اٹھا کے کہاں ڈال دیے, کنویں میں ڈال دیے سب کے سب ایک ساتھ. تو اگر اہل باطل یہ سمجھتے ہوں کہ دین والے کمزور ہیں, ان کا اللہ کمزور نہیں ہے, وہ طاقت والا ہے, جب کوئی نہیں تھا گھر کو بچانے کے لیے اس نے بچایا, تو تم یہ مت سمجھو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ ہے اور وہ مدد کرنا چاہے تو پھر آسمان سے مدد جب چاہے بھیج سکتا ہے، ان کو تم کمزور مت سمجھو۔ اور اہل ایمان کو بھی اس میں کیا ہے، تسلی ہے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، باطل کی طاقت دیکھ کر گھبراؤ مت، باطل کی چالوں کو دیکھ کے فرسٹریٹ مت ہو، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہمت مت ہارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا کہا اللہ نے، وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، ڈس اپوائنٹڈ مت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا ابھی، غم مت کرو، ہمت مت ہارو، غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ غلبے کے لیے کیا بتایا گیا، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے پاس نیوکلئر ویپنز ہوں تو۔ یہ کہا اللہ نے، نیوکلئر ویپن سے بھی بڑا ویپن ایمان ہے، ہاتھ اٹھایا کہ وہ بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، کیا اس کا ایمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، بشرطے کہ تم ایمان والے رہو۔ تو اللہ نے غلبے کے لیے کیا بتایا ہے، ایمان۔ پھر ہمارے بھولے بھالے بھائی کیا بولتے، کب تک توحید توحید توحید، کب تک ایمان، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، باطل کے تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے، پہلے یہ تو سوچ کے ایمان ہے کہ نہیں۔ آج جو ہماری دعوت ہے کہ آج مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، ان کا ایمان صحیح ہو جائے، اللہ کے بارے میں اس کا ایمان صحیح ہے، درگاہوں پہ سر رگڑ رہا ہے، جو چھی کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ دکھا رہا ہے، عورتیں بچوں کے گلے میں رات کو ڈرتا ہے تو ریچھ کے بال باندھ رہی ہیں، قبروں پہ جا کے دیے جلا رہی ہیں، ناڑے باندھ رہی ہیں، پیڑوں کے طواف کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اس کو دھاگے باندھ رہے ہیں، اللہ پہ ایمان یہ ہے؟ آخرت کے بارے میں مسلمان کہہ رہا ہے کہ مرا تھا دادا جان واپس آئے، یہاں دادا فلانے ہفتے میں موت ہوئی، یہاں گھر کے اندر پوتا پیدا ہوا، کیا بول رہے ہیں، دادا جان آئے ہیں، دادا، یہ عقیدہ آخرت کا کہ مرا ہوا واپس آ رہے ہیں، اب دادی کیا بولنا، اس کو پوتا بولنا کیا، ہاں میاں جی بولنا، کیا بولنا اس کو، یہ عقیدہ مسلمان کا، فلانے اس کی آتما بھٹک رہی ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ آخرت کا۔ ایک تو پلر صحیح پکڑے، بولے فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، وہاں اس کی آتما بھٹکتی، جو بھی جاتے ہیں ان کا ہاتھ دکھا کے رکا تھا، یعنی وہ مرا ہوا دنیا میں گھوم رہا ہے نا، اور قرآن بتا رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے آڑ ہیں قیامت کے دن تک، جس میں اٹھایا جائے گا۔ تقدیر کے بارے میں مسلمان بول رہا ہے میرے ستارے گردش میں ذرا دکان نہیں چلتی ہے، ستارے گردش میں تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ رسول کے بارے میں کیا ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد، سایہ ہے کہ نہیں ہے، بشر نہیں تھے اور حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، رسول کے بارے میں بھی تو کون سا عقیدہ صحیح تیرا، کوئی ایک پلر تو ہو۔ کیا حال ہے مسلمان، کسی کے اندر حضرت علی آ رہے، کسی کے اندر حضرت حسن آ رہے ہیں، کبھی حسین آ رہے ہیں، کبھی جبریل، ہاں ایک دو ہی بول رہا تھا جبریل آتے میرے پاس، ایسے بابا، کون سا عقیدہ ہمارا صحیح بتائیے۔ پھر ایسے دور میں غلبہ کیسے ملے گا بھائی؟ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو. پھر وہ لوگ جو لوگوں کے ایمان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کی توحید کو نکھارنے کی کوشش کریں، عقائد کے بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں بولنا کہ اسلام کے غلبے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی تیرا سب کر کے بھی تو نہیں غلبہ ہوا نا. اللہ نے غلبے کے لیے کیا بتایا ہے؟ ایمان. تو وہ کہاں کر رہا؟ ہم وہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ ایمان والے صحیح معنوں میں ایمان والے، ورنہ ان کنتم مؤمنین. اللہ نے قرآن میں دوسرے کیا فرمایا؟ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مشرکین اللہ کو مان کے بھی مشرک ہیں، ایمان لا کے مشرک ہیں. آج کتنے مسلمان آج ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا ایمان کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ غلبے کے لیے استعداد مسلمانوں کی بنانا ہے، اس کے بغیر غلبہ نہیں ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، آپ نے کیا کیا مکہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پانچ چھ مسلمان جب بنے تو کیا کیا؟ ہتھیار کی فیکٹری ڈالے. کیا کیا بتائیے، غور کیجیے اس پہ، نام و نشان نہیں. 13 سال تک کوئی فوج بنایا آپ نے؟ کیوں نہیں؟ کیا ظلم وہاں نہیں ہو رہا؟ حضرت بلال پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ حضرت عمار پر نہیں، حضرت یاسر پر نہیں، حضرت خباب پر نہیں، حضرت ابو ذر کو نہیں پیٹا جا رہا، حضرت سمیہ کو قتل نہیں کیا جا رہا، ظلم نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ؟ تو کون سی فوج بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سامنے سے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے تکلیف دی جا رہی ہے حضرت عمار، حضرت یاسر کو، اور آپ کہہ رہے ہیں صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. وہاں کیا ہے؟ بزدل نعوذ باللہ، فکر نہیں امت کی؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ایمان کی، توحید کی دعوت ہو رہی ہے. یہی وہ چیز ہے جو سارے غلبے کی چابی ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں، یہی وہ چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. لہذا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پاور نہ ہو، حکومت ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس، حکومت کے پاس فوج ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی ہونا چاہیے، سائنس ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، ایمان نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بغیر وہ مسلمان ہے کیا؟ سب ہونا چاہیے اور ایمان کے معاملے میں اور ہونا چاہیے؟ تو یہ وہ اصل ہے جو ہونا چاہیے. تو اس صورت میں بات ملتی ہے، اللہ تعالی کی قدرت کے آگے کوئی نہیں چل سکتا ہے. پھر دوسرا سوال ہے پیدا ہوتا ہے، آج کہاں گئی وہ قدرت؟ آج کیوں نہیں؟ وہاں کوئی نہیں رہ کے مدد آ رہی، یہاں ہم لوگ چلا رہے تو بھی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو. آج ہم نے ایمان کی دعوت، ایمان کی کوشش چھوڑ دی، آج ہم چھلکوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں، خالی ٹیبل ٹاک، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوگا. نہیں ہوتا ایسا، باتیں کرنے سے نہ فصل اگتی ہے، نہ پھل پیڑ کو لگتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، کچن میں کھانا بنتا ہے. چلو بریانی کی بات کریں گے، بنتی بریانی؟ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ہاتھ میں جو کرنے کا کام ہو، یہ نمبر ایک، مسلمانوں کی ایمانی حالت کو ہم اچھا بنائیں، دو، آج وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان تک اسلام کا امن کا پیغام، اسلام کی دعوت کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ایمان میں داخل ہو جائے، ان کی قوت اور ان کی طاقت، ان کی صلاحیت بھی مسلمانوں کو مل جائے. دو کام کرنے کے ہیں، باقی کام اس کے علاوہ ہیں، لیکن یہ اصل کام ہے. ایجوکیشن، یہ ٹیکنالوجی، سب ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کی سمجھ ہم کو اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو بہت بڑی نعمت ہے. لہذا ہمارا کام یہ ہے، ہم یہ سوچیں ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہم کو اللہ کے دین کی مدد کرنا پڑے گا. اللہ کے دین کا کیا کام ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، کام اللہ کے دین کا کام ہے. زندگیوں میں اللہ کا دین آئے، اس کے لیے اگر ہم مدد کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا، نہیں تو نہیں. اور یہی وہ کام ہے کہ لوگوں کو دینی دروس میں لانا، ان کو دین سمجھانا، پروگرامز کرنا، ان میں لوگوں کو بلانا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو بٹھا کے قرآن سکھانا، دین سکھانا، اسلام کی باتیں سکھانا، لوگ بگڑ رہے ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کرنا، شرابی کو شراب سے روکنا، جواری کو جوئے سے روکنا، شرک میں جانے والے کو اس سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ کام ہے، یہ کام ہے. بیٹھ کے خالی فری میسنز ایسا کر رہے ہیں اور فلانا یہودی ایسا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں حضرت؟ خالی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں چلتا ایسا، نہیں چلتا ایسا. اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لہذا یہ کرنے کا کام ہے، اللہ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. تو یہ جو اس صورت میں ہم نے سیکھا وہ یہ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالی مدد کرنا چاہے تو غیبی طریقے سے کرتا ہے بغیر کسی کی مدد لیے، اور باطل کتنا بھی طاقتور ہو اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا ہے. اللہ بڑی طاقت کو چھوٹی طاقت سے برباد کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو. زمین کی طاقت کو آسمانی طاقت سے اللہ برباد کرتا ہے اگر اللہ چاہے تو. لہذا ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہی اللہ جو ابراہ کے وقت تھا آج بھی ہے کہ بدلا؟ اللہ ہے، وہی ہے نا. اللہ بوڑھا ہوتا، اللہ کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ وہی اللہ ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمزوری نہیں، وہی صفات، وہی قدرت، وہی علم، وہی غلبہ، سب اللہ کا آج ہے. ہم بدل گئے، اللہ نہیں بدلا. کون اللہ بدلا؟ اللہ نہیں بدلا، ہم بدلے، ہم بگڑے. اس لیے اللہ کے فیصلے بھی ہمارے ویسے آ رہے ہیں، ہم سدھر جائیں اللہ کے فیصلے ویسے آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور ایمان والوں کے لیے امید اس میں ہے کہ اللہ تعالی جب چاہے باطل کو ہلاک کر سکتا ہے، اور باطل کو ملنے والی مہلت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. بعض اوقات باطل کو یمن سے مکہ تک آنے دیتا اللہ، اور مکے میں آ کے اس کو برباد کرتا ہے. تو بعض اوقات مہلت باطل کو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برابر اس کی پکڑ کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے، اللہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں. اور وہ یہ ہے کہ ہم کو دین کی دعوت لے کر عالم میں پھیلنا چاہیے، اور اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی پوری طاقت لگانا چاہیے. ہر ہر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، ہر ہر آدمی دین پر ہو، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنے، یہ کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر لی و لکم.